Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. بہت ہی عزت اور اکرام کے قابل علماء حفاظ کرام مدرسین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک قرآن کی خدمت میں ہم کو لگا کے رکھے. اس کے لیے ہمیں صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت تک قرآن کی خدمت میں ہم کو لگا کے رکھے. بعض مرتبہ معمولی سی گستاخی، بے ادبی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے معمولی گستاخی کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بہت ڈرنے کا انداز ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے منہ پھرایا تو پھر ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اس لیے ہم لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک قرآن کی خدمت میں ہمیں لگا کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا ہے یہ بڑا اونچا مقام ہے، معلم ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی، جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اس کا اہم مقصد ہے بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہ بہت اونچا منصب ہے، بہت اونچا کام ہے معلم ہونا، استاد ہونا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص جماعت ہوگی قیامت میں. وہ جماعت کا نام ہے اہل القرآن، قرآن والی جماعت. اور اس جماعت کے لیے لفظ ہوگا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے وہ اللہ کے اہل ہیں، یعنی اللہ کی فیملی کے ممبر ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اہل اللہ کہا جائے گا، یعنی وہ اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کی فیملی والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. تو حدیث میں اس جماعت کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ قیامت کے دن ہمارا نام اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت کے اندر ہمارا نام ہو جاوے. اور اس جماعت کے اندر ہمارا حساب کتاب ہو جائے، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو معلم ہونا بہت بڑی خوش نصیبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ موت تک ہمیں قرآن کی خدمت میں لگا کے رکھے۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی جو جنریشن ہے، جو اولاد ہے، اس اولاد کو اللہ کا دین سکھانا، ان کو مسلمان بنا کے رکھنا، ان کو ایمان کے اوپر رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ذمہ داری جس کا عنوان ہمارے یہاں مکتب ہے کہ بھئی ہمارے یہاں یہ جو لوکل مدرسے چلتے ہیں جس میں بورڈنگ نہیں ہوتی، رہنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھانا نہیں ہوتا، اس کو مکتب کہا جاتا ہے کہ بچے گھر سے آئیں گے پڑھ کے واپس چلے جائیں گے۔ اس نظام کے ذریعے سے اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل اور قیامت تک آنے والی نسل کو ہم ایمان پر کیسے رکھے، اسلام پر کیسے رکھے، دین کے اوپر کیسے رکھے، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے اور اہم ترین مقصد ہے۔ اب یہ جو مکتب لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو مکتب لفظ کے چار حرف ہیں، ایک ہے میم، دوسرا ہے کاف، تیسرا ہے تا، اور چوتھا ہے با۔ یہ چار حرف مل کر کے مکتب کا لفظ بنتا ہے۔ اب چاروں حرف کا مطلب سمجھو، مکتب کی میم کا مطلب ہے مدرس معلم، مکتب کی میم کا مطلب ہے مدرس معلم۔ مکتب میں کاف ہے، کاف کا مطلب ہے کمیٹی۔ کمیٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مال کی لائن کی انتظامی کمیٹی اور دوسری تعلیم اور تربیت کی لائن کی کمیٹی، یہ تا سے نکلتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے، حرف ہے تا، تا کا مطلب ہے تلامیزہ، یعنی اسٹوڈنٹ، تلمیز، پڑھنے کے لیے آنے والے بچے۔ اور با کا مطلب ہے باپ، یعنی بچوں کے والی۔ یہ ہیں لفظ مکتب کی وضاحت، کہ میم سے مدرس اور معلم، کاف سے کمیٹی، اور کمیٹی دو طرح کی، تعلیم تربیت کی اور حساب اور انتظام کی، اور تا سے تلمیز، با سے باپ یعنی والی۔ یہ چار مل کر کے مکتب کا نظام چلتا ہے، یہ چار کے آپس کے جوڑ سے مکتب کا نظام چلتا ہے، اس لیے یہ چاروں کا آپس کے اندر مل جل کے کام کرنا، مشورے سے کام کرنا بہت ضروری ہے، تو ہمارا تعلیم اور تربیت کا نظام انشاءاللہ پاورفل بنے گا اور بہت عمدہ بنے گا، اور مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا۔ اب اس کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ پہلا لفظ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میم سے مدرس، تو مدرس آدمی کی کیا بنیادی ذمہ داری بنتی ہے اور مدرس کے بنیادی صفات اور خوبیاں کیا ہونی چاہیے، وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ لفظ مدرس کے اندر بھی چار حرف ہے، میم، دال، را اور سین، یہ چار حرف بن کر کے مدرس بنتا ہے، تو یہ چاروں سے مدرس کی ذمہ داری کا مضمون نکلتا ہے کہ مدرس کے حرف میں میم کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنے والا ہو، میم کا مطلب محنت کرنے والا ہو، اور مدرس معلم بچوں کے اوپر محنت کرے گا تو یہ محنت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے. ہم یہ آیت بار بار لوگوں کو سناتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو یہ پہلے ہمارے واسطے ہے، والذین جاہدوا فینا، کہ جو دین کے لیے محنت کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. تو مدرس کی میم سے ذمہ داری نکلتی ہے محنت کی، کہ خوب محنتی ہو مدرس. اور محنتی ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا دین پہنچانے میں پوری فکر، کڑہن، درد اور امانت داری سے کام کرے. شمائل ترمذی میں آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پڑھی ہے، کان متواصل الاحزان ودائم الفکرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، مسلسل غم میں رہتے تھے. قوم کا معلم اور مدرس بھی اسی صفت کا ہونا چاہیے کہ ہر وقت غم، ہر وقت فکر کہ میں مسلمانوں کی نسلوں کو ایمان کیسے پہنچاؤں، دین کیسے پہنچاؤں، ان کو پکا مسلمان کیسے بناؤں، اس کی ہر وقت فکر، کڑن، درد اس کے دماغ کے اندر یہی ہونی چاہیے. تو میم سے محنتی ہونا. میں عام طور پر ہمارے علماء کرام کو ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو نوکر مت سمجھو، نوکری مت سمجھو. جو نوکر اور نوکری سمجھے گا اس کی تعلیم اور تربیت میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی برکت نہیں ہو سکتی. یہ تو دنیاوی جاب اور نوکری کی طرح ہو گیا. آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا خادم سمجھو، قرآن کا خادم سمجھو، اسلام کا خادم سمجھو، قوم و ملت کا خادم سمجھو. یہ ہماری نیت اور جذبہ ہونا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو نوکر اور نوکری والا مت سمجھو. یہ پہلی ہماری نیت ہونی چاہیے. نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی انکم کے لیے کچھ ہے نہیں تو چلو پڑھاؤ تاکہ پگار ملے اور پگار میں ہماری زندگی کا گزران چلے. یہ نیت ہی غلط ہے، نیت ہی فاسد ہے. میرے مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے مفتی تھے اپنے زمانے میں، ابو حنیفہ تھے. 30 جلدوں کے اندر ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں اور حضرت شیخ زکریہ صاحب کے اول نمبر کے خلیفہ ہے. حضرت جب کبھی اپنے کسی مرید کو، شاگرد کو مدرس بنا کے بھیجتے تھے تو اس موقع پر کچھ ہدایات دیتے تھے، کچھ گائیڈ لائن دیتے تھے. اور حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو آج سے 59 ایئر پہلے، 59 سال پہلے جب ڈابیل بھیجا تھا تو کچھ نصیحت لکھ کے دی تھی، وہ چھپی ہوئی ہے کتاب میں. اس میں پہلی بات لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھو تنخواہ مت پوچھنا کہ مجھے کیا تنخواہ ملے گی، مجھے کیا پگار ملے گا. دین کا کام ملا پڑھانے بیٹھ جاؤ، مہینہ پورا ہونے کے اوپر جو ملے وہ سعادت سمجھ کر کے لے لینا، اللہ تمہاری تدریس میں اور روزی میں برکت عطا کریں گے. یہ بڑی تاکید فرمائی، کبھی مت پوچھنا ہمارا پگار کیا. یہ ہماری نظر تنخواہ اور پگار پر نہیں، ہماری نظر اللہ کے دین کے کام کے اوپر. تو پہلی شرط محنت، مدرس محنتی ہو. ہمارے اکابر کے حالات آپ بیتی میں حضرت شیخ زکریہ صاحب نے لکھے ہیں، عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے چوکس اور پابند ہوتے تھے کہ مدرسے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اگر کوئی مہمان ملنے آ گیا तो घड़ियाल में देखकर, वॉच में देखकर मिनट लिखते थे कि इतनी मिनट मैंने मेहमान के साथ बात की। फिर पूरे महीने के अंदर उसका टोटल करके वो पगार में से इतना पगार कम करवा देते थे कि इतनी मिनट मैंने पढ़ाया नहीं, बात की थी, तो उसका पगार मेरे लिए हलाल नहीं हुआ, वो पगार कम करवाते थे। हकीमुल उम्मत हजरत महाराणा अशरफ अली थानवी साहब के यहाँ मदरसे में हर पहली तारीख को एक कागज जाता था उस्तादों के पास कि आप लिखो कि मदरसे के वक्त के अंदर आपने तालीम के सिवा कोई काम किया हो वो लिख दो। तो वो असातिज़ा इतने अमानतदार थे कि टॉयलेट करने गए, इस्तिंजे में गए, वुजू करने गए, चाय पीने गए, वो भी मिनट अंदर लिख के देते थे और उसके मुताबिक वो अपना पगार कटवा लेते थे और कहते थे कि जो काम हमने तालीम के अलावा किया इतने वक्त की तनख्वाह लेना हमारे लिए सही नहीं है। इतना एहतियात करते थे। तब उनके सामने पढ़ने वाले तलबा अपने ज़माने के इमामुल फ़न बने, आफ्ताब व महताब बने। इसलिए मदरसे का वक्त, बच्चों का वक्त बहुत बड़ी अमानत है। उसके वक्त के अंदर तालीम और तरबियत ही का काम होना चाहिए। उसके अलावा कोई काम करोगे तो ये खियानत कही जाएगी। आप वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन की तफसीर उठा के देखिए। हम ये आयत की तफसीर सिर्फ कारोबार वालों के लिए बयान करते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने मारिफुल कुरान में जो बात लिखी है वो पढ़िए इस मजमून के ज़ैल के अंदर कि ये तफ़ीफ सिर्फ तोल में नहीं है बल्कि जो आदमी कहीं मुलाजिम हो, उजरत के ऊपर हो, उसकी जिम्मेदारी के जो अवकात है, जो टाइम है, उसमें कमी करेगा तो वो भी तकफीफ का गुनहगार होगा और उसको भी वही वईद होगी जो नाप तोल में कमी करने वालों को हुआ करती है। आज एक नई चीज आ गई कि मदरसे के वक्त हमें मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उस पर जवाब देते हैं, उस पर बातें करते हैं, उस पर चैट करते हैं। चूंकि मैं इस लाइन का आदमी हूं अल्लाह के फजल से 750 उलमा मेरे साथ काम करते हैं नूरानी मकातिब में अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब हालात को देख करके मैं ये बातें कर रहा हूँ आपके सामने और एक दारुल उलूम का मैं जिम्मेदार हूँ और कई दारुल उलूमों में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टी हूँ मैं। तो ये सब बातें कोई हवाई नहीं कहता हूँ। हमारे मुदर्रिसीन मदरसे के अवकात में मोबाइल चैटिंग और जो है बास जगहों के ऊपर तो आएंगे ही 15 मिनट लेट, फिर आके इस्तिंजे में जाएंगे, फिर वजू करने बैठेंगे, फिर बीच में चाय का तकाजा होगा, फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और बातें करेंगे। एक तो बच्चे आजकल 2-2.5 घंटे के लिए आते हैं, फिर उसमें हम इस तरह वक्त को जाये करेंगे तो उम्मत के बच्चों को क्या मिलेगा, क्या दीन मिलेगा, क्या ईमान मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। इसीलिए वक्त बहुत बड़ी अमानतदारी की चीज है, उसमें खियानत मत करो। ला ईमान अली मल्ला अमानत अला, ये खुतबे में हम हदीस बयान करते हैं। तो ये अमानतदारी ये भी है, उम्मत के बच्चों का वक्त ये बहुत बड़ी अमानतदारी की चीज है, उसमें एहतियात करो। पूरा वक्त पूरी मेहनत से धुन से पढ़ाओ और जब अपने आप को अल्लाह के दीन का खादिम समझोगे तो उसकी निशानी बताऊं आपको, वक्त से पहले क्लास में आना, वक्त के बाद क्लास से जाना हमारे लिए आसान होगा। और नौकर समझोगे तो घड़ी देखकर आओगे, घड़ी देख के जाओगे। ये फर्क है नौकर और खादिम के अंदर कि जो अपने आप को कुरान का दीन का खादिम समझेगा वो ये सोचेगा कि मैं जल्दी जाऊं ताकि बच्चों को, जो बच्चा जल्दी आ गया उसको कम से कम पढ़ाऊं, जो बच्चा देर तक बैठे उसको मैं ज्यादा पढ़ाऊं। ये निशानी है खादिम होने की। और जो नौकर समझेगा अपने आप को वो बस घड़ी के चक्कर में लगा रहेगा। इसीलिए अपने आप को कुरान का खादिम समझो। जितना वक्त हम ज्यादा दे सके इतना बच्चों के ऊपर लगाओ, उसका फायदा दुनिया आखिरत में देखने को मिलेगा। मेरे अब्बा ने 50 साल मकतब का काम किया है, एक दो नहीं। 50 سال انہوں نے مکتب کا کام کیا ہے. جب میں پہلی مرتبہ پنامہ آیا ہوں 1999 میں, تب یہاں آنے کے بعد میری خبر پوچھنے والے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا بہت کم. جو بھی یہاں ان کے 30-40 شاگرد ہیں مردوں اور عورتوں میں, جو بھی ملے وہ پوچھے ہمارا استاد ہارج ہے. اور جب میری واپسی ہوئی استاد ہارو کا ہدیہ لے جاؤ, کیا بات تھی. وہ ہمیشہ بچوں کے وقت کی امانت داری, وقت سے پہلے پڑھانا, وقت کے بعد تک پڑھانا. اور یہ بات میں نہیں, حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوت روی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا تو میرے نام جو خط لکھا اس میں والد کی یہ سب صفات لکھے کہ تمہارے ابا کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ کس طرح وہ مکتب کو پڑھاتے تھے. اور مجلس خدام الدین کے رپورٹوں کے اندر یہ موجود ہے. تو اس طریقے سے آدمی جب درد سے پڑھاتا ہے تو طلبہ کے دل کے اندر عظمت آتی ہے اپنے استاد کی اور اپنے معلم کی. وہ بوڑھے میاں کا حال یہ تھا کہ کوئی بچہ ان کے کلاس میں غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا. اگر کوئی غیر حاضر رہا تو عصر کی نماز کے بعد سیدھے گھر پہنچ جاتے تھے. اس کے پوچھتے تھے آج کیم نہیں آوے لو, تو کہتے کہ بیمار تھا تو چلو بٹھاؤ. اس کے بعد چونکہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو عملیات کی بھی اجازت دی تو بیٹھ کر کچھ تعویذ بنا دے وے, کچھ پانی پڑھ کے دے وے, کچھ مرچی پڑھ کے اتارے, کالے ہوارے آ جائے ٹائم پر آ دوا تھئی گئے تاری. اور اگر کہا شادی میں گیا تھا تو ماں باپ کی بھی خیر نہیں, دونوں کو گھر میں ڈانٹے برابر. چونکہ 50 سال پڑھایا تو ماں باپ بھی شاگرد ہوتے تھے, کوئی ہمت نہیں کرتا تھا ان کے یہاں غیر حاضری کرنے کی. پھر بعد میں جب لینڈ لائن فون آ گئے تو ایک کال کے 1 روپیہ ہوتا تھا وہ زمانے میں. کوئی بھی بچہ غیر حاضر ہو تو ہر ایک کے یہاں فون کرے کیوں نہیں آیا, کیا وجہ ہوئی نہیں آیا. یہ ان کی ایک فکر اور کڑن رہتی تھی بچوں کو قرآن سکھانے کی, دین سکھانے کی. تو مدرس کے لفظ میں میم یہ ہم کو بتلاتا ہے کہ محنتی ہونا چاہیے. دوسرا حرف ہے دال. دال کا مطلب یہ ہے کہ درد مند ہونا چاہیے, مدرس کے دل میں درد ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت سید مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جامع اظہر تشریف لے گئے تو شیخ الازہر نے پورے اظہر کے معلمین کو جمع کیا کہ حضرت ان کے سامنے کچھ بیان کر دو. وہ بیان موجود ہے. اس میں حضرت نے عربی میں خطاب میں فرمایا تھا تلق القوم افلات قبیدہم امامکم, کہ قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے بچوں کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. اب ان بچوں کی اسلامی تربیت یہ تو معلمین کی ذمہ داری ہے کہ قوم نے اپنے دل کے ٹکڑے جیسے معصوم معصوم بچوں کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے, اب ان کو ہیرے بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو دوسرا کام ہے دال سے درد مند ہونا. اور تیسرا حرف ہے را. را کا مطلب ہے رہبر ہو, استاد رہبر ہو, گائیڈ ہو, بچوں کی زندگی کا گائیڈ ہو. ان بچوں کے ساتھ اتنی شفقت کرو, اتنی محبت کرو, اتنا پیار کرو کہ یہ بچے آپ کو اپنی لائف کا گائیڈ سمجھے, رہبر اور رہنما سمجھے. آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اپنی اندر کی پریشانی اسکول کی ٹیچر کو کہتے ہیں اور اسکول کی میم کو کہتے ہیں. ان کو اتنی پیار اور محبت دو کہ وہ اپنے دل کی بات, اپنی پریشانی کی بات اپنے استاد کو کہے. اور آج نہیں پوری زندگی کہ استاد میری یہ تکلیف ہے, میں کیا کروں, کیسے میں دین میں چلوں. رہبر, استاد رہمر ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے سین سے سلیقہ مند ہونا. مدرس سلیقہ مند ہونا بھی ضروری ہے. تو میم سے محنتی, دال سے درد مند, را سے رہنما اور سین سے سلیقہ مند ہونا چاہیے. اس لیے سلیقہ مندی ضروری کہ ہماری ہر چیز بچوں میں آتی ہے, ہر چیز بچوں میں آتی ہے. جو بچے ہیں نا یہ استاد کو دیکھتے ہیں کہ میرے استاد کے کپڑے کیسے ہیں, میرے استاد کی نماز کیسی, میرے استاد کی بولنے کی اسٹائل کیسی، میرے استاد کی بات کرنے کی اسٹائل، ہر چیز میں یہ نقل کرتے ہیں. اس لیے استاد کا سلیقہ مند ہونا بہت ضروری ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا قابض روی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا کہ رویوار تھا، سنڈے، چھٹی کا دن، تو سب بچے محلے میں کھیلنے نکلے. تو اس دن وہ کیا کھیلنے لگے کہ آج مدرسہ کھیلے، یعنی ایک بچہ استاد بنا نے دوسرے سب شاگرد بنے، کیونکہ آج کلاس کھیلنے بیٹھے. تو اب اس نے دو لکڑی منگوائی لمبی لمبی، ایک لکڑی ادھر ایک لکڑی ادھر، نے پھر وہ جو بچہ استاد بنا تھا وہ کبھی ادھر لکڑی مارے کبھی ادھر لکڑی مارے، اور کیا کہے، اے ڈوبا پڑھ، اے ڈوبی سبق نہیں یاد کر لاوی، اس طریقے سے. تو مولانا تو بہت ذہین آدمی تھے نفسیات کے، وہ دیکھتے رہے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے. پھر شام کو عصر میں گئے تو مکتب کے صدر مدرس کو کہا کہ یہ نام کا لڑکا کون سے استاد کے پاس پڑھتا ہے، تو بتایا کہ فلاں نے استاد کو بلایا تنہائی میں، اور ایکانت میں بلا کے کہا مول صاحب تمہیں کلاس میں پوئراؤں نے ڈوبا ڈوبی کہتا چھو، تو استاد نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہوں بولوں ڈوبا ڈوبی، شرما گئے لیکن اقرار کر لیا کہ مول صاحب تمہیں جیو بولو تیو تمہارا پوئرا تمہارا تھی ہکھیلا سے، نہیں تی بھی ایک بھی جانے ڈوبا ڈوبی بولے. تو استاد جو بولے گا جو کرے گا وہ بچوں میں آئے گا، یہ ایک طبعی چیز ہے. اس لیے استاد کا سلیقہ مند ہونا بہت ضروری ہے. ایک مدرسے کے اندر جہاں میں نے شروع میں تدریس کی، حفظ کلاس کے ایک استاد چالو سبق میں گٹکا کھاوے، تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کے پاس پڑھنے والے سب بچے گٹکا کھاتے ہو گئے، پوری جماعت گٹکا کھاتی ہو گئی. یہ استاد کا اثر. اب اگر استاد کلاس کے اندر موبائل استعمال کرے گا اور آپ یوں چاہو کہ بچے موبائل کی عادت نہ ڈالے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسیبل میٹر ہے. آپ کلاس میں موبائل استعمال کرو تو بچے آپ سے موبائل سیکھیں گے. اگر آپ مدرسے کے اوقات میں احتیاط کریں گے تو یہ بچے آپ سے یہی چیز سیکھیں گے. اس لیے یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرو. مدرس کا میم محنتی، دال سے درد مند ہونا، را سے رہبر ہونا، اور سین سے سلیقہ مند ہونا، یہ مدرس کے اندر چار صفات ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو ان کی ذات سے اللہ تعالی امت کو دین کا خوب فائدہ پہنچائیں گے. اس کے بعد سمجھو کہ مکتب کے اندر ہمیں کیا سکھانا ہے، ہمارے مکاتب کے اندر کیا سکھانا ہے ہمیں. اس کے لیے چھ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھو. یہ چھ چیزیں اگر ہم سکھا رہے ہیں تو ہمارا مکتب صحیح ہے، اور اگر یہ چھ باتیں نہیں ہیں تو پھر ہم کو جو ہے یہ چھ میں جو کمی ہے وہ پورا کرنے کی سخت ضرورت ہے. چھ چیزیں ہر مکتب میں ہونی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ چھ چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری، ہر مسلمان کے لیے. اور وہ سیکھے گا اولاً مکتب سے، اپنے استاد سے. اسی لیے چھ چیزیں اپنے مکتب میں لاؤ. یہ ہمارے کئی بزرگوں کے بیانوں کا خلاصہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ چھ چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، صحیح اسلامی عقیدے. صحیح اسلامی عقیدے یہ مکتب کے اندر ہونا بہت ضروری، بہت ضروری. آج صحیح عقیدے ہی ہمارے بچوں کو معلوم نہیں. اسی لیے روزانہ پانچ منٹ مکتب میں ایسی بناؤ، سوال جواب، سوال پوچھو کہ ہم کو پیدا کرنے والے کون، بچے سب بولے اللہ. ہم کو زندگی کس نے دی، کا اللہ. اس طرح توحید کے بارے میں سوال جواب. اس کے بعد ہمارے نبی جی کا نام کیا، ہماری آسمانی کتاب کا نام کیا، ہم کون ہیں، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اور جو ہے ہفتے میں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو انجیل کتاب دی، آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہے، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کا کوئی باپ نہیں، ان کی ماں بہت نیک تھی۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدہ، اور عقیدے کا آسان طریقہ روزانہ 5 منٹ سوال جواب کا مذاکرہ کرو، تو توحید، رسالت، آخرت ان کے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ یہ پہلا کام، اور یہ شروع جماعت سے لے کر اخیر جماعت تک یہ ہر ایک کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے قرآن مجید کی صحیح تعلیم، قرآن مجید کی صحیح تعلیم۔ اس کے لیے پہلے استاد کا قرآن صحیح ہونا چاہیے، پہلے استاد کا قرآن صحیح ہو تو وہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھائے گا۔ ابھی کی بات میں کروں، فجر پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سے لوگ تلاوت کر رہے تھے، بہت اچھا ماحول ہے۔ میں نے ایک تلاوت کرنے والے بزرگ کے کان تلاوت پر آواز لگائی، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قالوا یا شعیب اصلواتک تأمرک، یہ پڑھ رہے تھے۔ تو اب اس کو اس کے کس نے یہ پڑھایا، حالانکہ اب سب جانتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، تو وہ یہ پڑھ رہے تھے اس طریقے سے وہاں پر۔ تو یہ صحیح قرآن پہلے استاد کا ہو تو وہ جا کر کے بچوں کو صحیح قرآن پڑھائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں انا انا کتنی جگہ پر غلطی ہوتی ہے، مسیطر سین اور سواد کا مسئلہ کتنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، ایسی ایسی غلطیاں جو آج بہت عام ہو رہی امت میں، یہ صحیح قرآن جو ہے بچوں کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جمال القرآن، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو استاد قرآن صحیح نہ پڑھاوے اس کے لیے پگار لینا جائز ہی نہیں ہے۔ میں حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اشکال نہ ہو، جو استاد قرآن صحیح نہ پڑھاوے اس کے لیے پگار لینا ہی حضرت نے ناجائز لکھا ہے، اور بھی دوسرے حضرات کے فتاوی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے صحیح قرآن پہلے استاد کا ہو، تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ، اور پھر وہ صحیح قرآن پڑھاوے بچوں کو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے ضروری دینی مسائل، ضروری دینی مسئلے مسائل، کہ ایک مسلمان کو جتنے مسائل کی کامن ضرورت پڑتی ہے، وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کامن مسئلے مسائل جو ہر مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ان مسلمانوں کو سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے یہ مسئلے مسائل کا سکھلانا۔ میرے پہلے سفر کی ایک درد بھری بات کروں، ایک نوجوان لڑکا رمضان میں روزے کی حالت میں یہاں آ کر کے مجھے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں اسکول گیا تھا، میں نے ایک لڑکی سے بسی تو کیا تو میرے روزے باقی ہے کہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں یہ مسئلہ ایک نوجوان نے پوچھا آ کر۔ اب اگر ہم اس کو مکتب میں یہ مسئلے مسائل پڑھا دیتے کہ بھئی پرائی عورتوں کے ساتھ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا یہ فرض منصبی بنتا ہے۔ تو بچوں کو ضروری دینی مسئلے مسائل بتلانا یہ ہماری ذمہ داری کے مکتب میں ہو جائے۔ ایک نوجوان آیا شادی کی رات میں، دیر سے رخصتی کی رات، میں نے اس کو پوچھا کہ رخصتی کی رات میں 1 بجے تجھے مفتی کیسے یاد آیا، اس دن تو کوئی آدمی آتا ہے۔ اس نے مجھے آگے کیا سوال کیا کہ آج صبح کے اندر بیوی سے فارغ ہو کے میں غسل کروں گا تو کس نیت سے غسل کروں؟ تو میں نے کہا تو آج بالغ ہوا، آج سے پہلے بالغ ہی نہیں تھا تجھے، کہ تجھے یہ غسل کا مسئلہ آج پوچھنے کے لیے آیا۔ تو امت کو آج بنیادی مسائل ہی معلوم نہیں ہے، تو دین کے ضروری بنیادی مسائل یہ بتلانا بھی ہمارے مکتب کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 4 سیرت پاک، سیرت پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت، تھوڑی بہت صحابہ عشرہ مبشرہ کی سیرت، اور امہات المؤمنین اور بنات طیبات کی سیرت، یہ سیرت پاک میں آتا ہے۔ آج مسلمان بچوں کو آپ پوچھ لو کہ حضور کی بیویوں کے نام گناؤ، مشکل۔ حضور کی بیٹیوں کے نام گناؤ، مشکل۔ اور اس کو دنیا کا کوئی فلم کا مشہور، بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے، اس کی بیویوں کے نام پوچھو، وہ سب نام آپ کو گنوائے گا۔ کسی پلیئر اور کھلاڑی کی بیوی کے نام پوچھو، وہ گنوائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام، بیٹیوں کے نام ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے سیرت طیبہ، اللہ کے نبی کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، بنات طیبات کی سیرت، اور عشر مبشرہ کی سیرت۔ پانچویں نمبر کے اوپر ہے سنن آداب اور اسلامی اخلاق۔ سنن آداب اسلامی اخلاق یہ مکتب کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور کے اخلاق، حضور کے آداب، یہ بچوں کو مکتب کے اندر سکھانا۔ اور چھٹے نمبر کے اوپر ہے محفوظات۔ محفوظات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں زبانی یاد ہونی چاہیے، جیسے نماز صحیح ہو، اتنی صورتیں، نماز کے وظیفے، التحیات، دعائے قنوت، درود پاک، پانچ کلمے، مسنون دعائیں۔ ایک مرتبہ ہم مکاتب کی فکروں کو لے کر بیٹھے تو بہت سوچا کہ کم سے کم ایک مسلمان کو روزانہ کتنی دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے بہت کم کرتے کرتے گنا تو 52 سے 55 دعائیں ایسی ہیں جس کی ہر مسلمان کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ اتنی دعائیں ہر بچے کو یاد کرانا اور ہر معلم کو یاد ہونا، یہ ذمہ داری میں آتا ہے، اس کو محفوظات کہا جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں بنیادی جو مکتب میں سکھانا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، عقیدے، صحیح قرآن، ضروری مسئلے مسائل، سیرت پاک، سنن آداب اور اخلاق، اور محفوظات۔ یہ 6 چیزیں ہمارے مکتب کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہمارے مکتب کا بنیادی مقصد ادا ہوگا۔ میرے بہت ہی قابل تعظیم اور تکریم علماء کرام، یہ سب باتیں میں کوئی ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ انڈیا تشریف لاتے رہتے ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے کسی بھی مکتب میں تشریف لائیے، جو مسائل آپ کو یہاں ہیں وہ ہم کو وہاں ہیں، بلکہ یہاں سے زیادہ وہاں ہمارے سامنے مسائل ہیں۔ وہاں جو حکومت جو نیو ایجوکیشن پالیسی لائی ہے، وہاں جو حکومت کے قوانین ہیں، لیکن الحمدللہ یہ 6 چیزیں ہمارے کسی بھی مکتب میں آ کر کے آپ چیک کرو، آپ امتحان کی نیت سے آؤ، میں تحدید بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ ہم کو 100 سے زیادہ مارک دے کر کے جاؤ گے۔ اور پہلے سے سیٹنگ کوئی نہیں، آپ اچانک آؤ، انڈیا آئے ہو، مجھے رات کو 12 بجے فون کرنا، میں آپ کے سامنے 1000 مکتب کی لسٹ رکھوں گا، اس پہ انگلی رکھو کہ کس مکتب میں آپ کو جانا ہے، آپ انگلی رکھ کے طے کرو، میں آپ کو وہاں پر بھیجوں گا، انشاءاللہ یہ 6 چیز آپ کو 100% ملے گی۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، خون جلانا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑے گی، اخلاص سے کام کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، ہم نے سب نے مدرسے میں پڑھا، کسی بھی مدرسے میں کورس ہے کہ مکتب کیسے پڑھانا ہے؟ کسی مدرسے میں ہے؟ کسی دارالعلوم میں؟ 120 سال پرانے مدرسے کا میں 30 سال سے مدرس ہوں۔ جو مدرسہ 120 سال پرانا ہے اس میں الحمدللہ 30 سال سے پڑھاتا ہوں، وہاں بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں میں نے پڑھا، وہاں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پورے کورس کے اندر مکتب کیسے پڑھانا، بچوں کو کیسے پڑھانا، بچوں کی سائیکولوجی کیا ہے، نفسیات کیا ہے، وہ کسی مدرسے کے نصاب میں نہیں ہے اب تک میرے علم میں، کسی جگہ ہو اللہ عالم۔ پھر کیسے ہم بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں؟ پہلے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی، تدریب کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا کہ بچوں کو کیسے پڑھانا. الحمدللہ ایک لکڑی مارے بغیر, ایک لکڑی مارے بغیر یہ سب چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک مستقل کتاب ہے استادوں کے لیے تعلیمی نفسیات کے نام سے, وہ استادوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. پہلے ہم استادوں کی تدریب کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, ان کا جانچ ہوتی ہے, پھر ان کو ہم پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں. اور دو جگہ ہم ٹریننگ سینٹر ہمارے ہیں, وہاں علماء آتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ دنیا کے ملکوں سے آتے ہیں, اور کینیڈا والوں نے آن لائن تدریب کی اور ہمارا پورا کورس انگلش میں بھی کر لیا. ساؤتھ افریقہ سے اور بھی ملکوں سے الحمدللہ علماء وہاں آتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں. جن کو فکر ہے کہ مجھے صحیح پڑھانا ہے, اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے, دین کی تعلیم کی ذمہ داری یہ بھی ایک مسئولیت ہے, اس پر بھی اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ کھانا پوری نہیں, ٹائم پاس نہیں. اگر ایک بچہ صحیح وقت پڑھ لے وے, علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. جو صحیح مکتب پڑھ لے وے وہ بچہ کبھی مرتد نہیں بن سکتا. اسی لیے میرے معزز علماء مدرسین, آپ ہمارے سر کے تاج ہو. آپ کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کو میں اپنا سرما بنانے تیار ہوں. آپ قرآن کے خادم ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق ہو. لیکن بہت درد سے کہتا ہوں کہ مکتب کا نظام صحیح بناؤ, تعلیم تربیت میں محنت کرو. اور یہ چھ امور, یہ تعلیم کے چھ نمبر ہے, جیسے تبلیغ کے چھ نمبر ہے, یہ تعلیم کے چھ نمبر ہے. اس کو ہر ہر مکتب میں لاؤ. یہ بچہ مسلمان مکتب پڑھے گا, کامل مسلمان بن کے زندگی گزارے گا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. میں تو ہمارے عربی کے استادوں کو کہتا ہوں کہ میں خود بھی عربی کا مدرس ہوں, میں کہتا ہوں کہ کتاب الایمان چار سال سے بخاری پڑھاتا ہوں, یہ انشاءاللہ پانچواں سال ہے. کتاب الایمان کے لیے اتنی محنت کرنے پڑتی, اتنی محنت, اتنے اقوال, اتنی دلائل, اتنے جواب, اتنی محنت کر کے جا کے بخاری کا درس دو. اب جا کے بخاری پڑھائی, اب بچے ایمان کی بحث ششمائی تک, چھ ماہی امتحان تک یاد رکھ کے اور سالانہ امتحان میں صحیح جواب لکھے تو ان کا شکریہ کچھ بھی نہیں. اور مکتب میں استاد نے ایمان مجمل اور مفصل یاد کرا دیا, وہ پوری زندگی اس کو یاد ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بخاری پڑھانے والا زیادہ کامیاب کہ مکتب کا استاد زیادہ کامیاب. ایک مرتبہ میں نے ہمارے سے ایک ساتھی مدرس کو, جو ہمارے مکتب کے بھی ساتھی ہے, رات تقریباً 12:30 بجے مطالعے کے بعد ایک کام سے فون کیا. تو میں نے کہا جاگ رہے ہو؟ کہاں جاگ رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اوزان شرعیہ کی جدید مقدار کو تیار کر رہا ہوں, کل کتاب الزکات میں بچوں کو پڑھانا ہے. کہ بھائی سا مود وغیرہ کی جدید مقدار تیار کر رہا ہوں, کل کتاب الزکات میں یہ سب مجھے پڑھانا ہے. 12:30 بج رہے تھے. میں نے کہا دیکھو یہ مکتب کے استاد میٹھی نیند سو رہے اور وہ بچوں کو الحمدو یاد کرائیں گے, چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں گے, کلمہ یاد کرائیں گے, اور یہ پوری زندگی بچوں کو پڑھائیں گے اور بچے پڑھیں گے اور استاد کو ثواب ملے گا. اور ہم رات دیر دیر تک محنت کرتے ہیں, اس بچے میں امتحان تک یاد رکھ کے صحیح جواب لے کے وہ غنی بنیں گے. تو یہ مکتب کا کام تو بہت بڑے ثواب کا ہے. کوئی آدمی شیخ الحدیث بنتا ہے, مفتی اعظم بنتا ہے, مکتب پڑھ کے, اس کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ بنیاد ہے. آپ بچوں کو جو پڑھا دو گے یہ لائف ٹائم ہے, پوری زندگی کے واسطے ہے. اس لیے بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب میں ہوں مطالعہ کروانا, آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بخاری پڑھانے والے سے زیادہ مکتب کے استاد کے لیے مطالعے کی اہمیت ہے. کیسے؟ اس لیے کہ معصوم بچوں کو پڑھانا ہے. تو کل میں یہ مسئلہ, یہ سبق بچوں کو کیسے آسانی سے دماغ میں اتار دوں, یہ مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے رات کو تیاری کرنی پڑے گی. ہماری یہاں ایک کتاب ہے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ, اس میں تمام سبق کے بیان, تنوین, حروف شناسی, اظہار, اکفاء, ادغام, اس کو کیسے بچوں کو سمجھانا, یہ اس کا مطالعہ ہوتا ہے, اس کی تیاری ہوتی ہے. تو مکتب کے استاد کے لیے بھی مطالعہ ہے کہ آپ رات کو بیٹھ کے تیاری کرو, مثال کیسی دو گے, کیسے تعبیر کرو گے, کیسے سمجھاؤ گے. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ بچوں کو منی کیسے سمجھاؤ گے؟ تو مکتب کے اساتذہ کہ ایک استاد سے ہم نے تعبیر سیکھی کہ جیوی ریتے ناک ماتھی ریچ نکڑے چھے تیوی ریتے اموک عمر پچھی پیشابنی جگہ پر تھی بھی ایوی وستو نکڑے, تینے کے وائی منی. اب کتنی آسان تعبیر ایک استاد نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ ناک ماتھی جیوی ریتے چکڑوں چکڑوں نکڑے تو دہ اگیار ورانی عمر پچھی تمنے نکڑے, اینوں نام منی کے وائی. تو یہ تعبیرات ہے شری باتیں سمجھانے کی, اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم مطالعے سے مستغنی ہیں, مکتب میں بھی مطالعہ ہے اور وہ کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز دعا, اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگو اپنے لیے, اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے واسطے. ایک مولانا صاحب چھٹی کے دن, روزانہ سمجھو 10 بجے چھٹی ہوتی ہے, تو چھٹی سنڈے کو اور کوئی ہالیڈے کو, وہ جب 10 بج جاتے تھے تو اپنی جیب سے پیسے نکالے, ایک بچے کو چنے لینے بھیجے, پھر وہ رومال پرانے استاد سب رکھتے تھے وہ رومال بچھا کے بچوں کو چنے کھلا رہے. چنے کھلانے کے بعد ہر چھٹی کے دن نماز کی پریکٹیکل, غسل, وضو, یہ سب سکھا رہے, ایک آدھ گھنٹہ بچوں کا ایکسٹرا لے رہے. پھر جب کلاس ہو جاوے تو پھر استاد نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاوے. ایک مرتبہ ایک بچے نے پوچھ لیا کہ استاد آپ ہم کو ایوری سنڈے ایوری ہالیڈے نماز غسل وغیرہ کی پریکٹس کراتے ہو, پھر آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہو, وہ کیا کرتے ہو؟ تو استاد نے پہلے تو جواب نہیں دیا, لیکن بچے ضدی ہوتے ہیں. تو بعد میں استاد نے جواب میں کہا کہ بیٹو میں تم کو سکھانے کے بعد اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرتا ہوں, اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو جو پڑھایا وہ ان کے دماغ میں بٹھا دیجئے, پوری زندگی ان کو عمل کرنے والا بنا دیجئے کہ میں رو رو کے اللہ سے تمہارے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرتا ہوں. یہ چیز, یہ صفات ہمارے اندر ہو, اللہ تعالی ہم سب کو سچے پکے معنی میں معلم اور مدرس قرآن بنا دے وے. ایسا معلم کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, اس جماعت میں اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے اور موت تک اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرماوے. آپ حضرات صبح صبح کے اندر اپنا وقت فارغ کر کے تشریف لائے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالی خیرا. اللہ تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے اور قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مضمون میں نے ابھی ایک جگہ پر ضرورت تھی تو تیار کیا تھا کہ بچوں کی جو غیر حاضریاں ہوتی ہیں مکتب میں اس کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا جائے, اسی طرح بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے دین کی تعلیم کا وہ مضمون آپ بار بار پڑھو, انشاءاللہ آپ کو اللہ چاہے تو بہت فائدہ ہوگا. وہ مضمون آپ کے لیے ہدیے کے طور پر ہے, اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے.